نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم حیات صحابہ کتاب میں سے آج جن صحابی کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہم اس دعا کے ساتھ ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کر دیں جو ان میں تھیں اور ان کی زندگی کو پڑھ کر اس کے اندر سے ہمیں سبق لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ تمام صحابہ کرام ہمارے لیے روشنی کے مینارے ہیں ہمیں کسی ایک کے پیچھے بھی چلے تو انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم جو خوبیاں ان میں تھیں وہ ہمارے لیے ایک گول بنیں گی اور ہم اس گول کو اچیو کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور چیزوں کو کرنا بھی آسان کرے گا ان کے نام سے کیا پتہ چل رہا ہے یہ کس کے بیٹے ہیں زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوئے نا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت جملہ اسامہ کا باپ رسول اکرم کو تیرے باپ سے زیادہ عزیز تھا اور اسی طرح اسامہ بھی آپ کو تجھ سے زیادہ عزیز تھا فاروق اعظم کا اپنے بیٹے کو خطاب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلبی بیٹا تو کوئی نہیں تھا نا لیکن زید سے اللہ کے نبی کی محبت میں بیٹے والی محبت جھلکتی ہے تو جب زید کو بیٹا سمجھ لیں کہنا یا کسی کو بتانا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا دلوں کے اندر تعلق ہوتے ہیں تو جس طرح جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کو چونکہ زید سے پیار تھا تو اسامہ سے بھی آپ کو پیار تھا اور یہ بات حضرت عمر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے نبی کو اسامہ سے پیار تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھے اور ان کے کیا حالات تھے ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال غم و اندوہ اور مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ام ایمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے یہ خبر سن کر آپ کے روئے انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ خوش بخت نومولود کون ہے نومولود کہتے ہیں نیولی بورن نیا پیدا ہوا بچہ جس کی ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی یہ نومولود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے اب آپ دیکھیے کہ ام ایمن کون ہے نام سنا میں اپنے ان کا پہلے کیسے کیسے وہاں رشتے ہوتے تھے میں تو یہ حیران ہوتی ہوں یعنی ام ایمن ان عورتوں میں سے تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حصہ ڈالا تھا بعد میں ان کے ساتھ شادی کس کی ہو گئی زید کی ہو گئی زید کون تھے آپ کے بیٹوں برابر وہ آپ کی ماں کے برابر تھی تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج ہم نے جو شادیوں کو اتنا مشکل بنا لیا اور اتنا بوجھل بنا لیا کہ شادی نہ ہو گئی نہ جانے کیا ہو گئی یہاں ایک اشارہ اس میں ملتا ہے بہرحال اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ولادت کا موقع ہے یہاں سے پتہ کیا چلا کہ ہجرت سے 7 سال پہلے نبوت کے 6ویں سال حضرت اسامہ پیدا ہوئے صحابہ کرام میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی بات واضح ہوگی انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کی مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے تو آپ یہاں دیکھیے کہ نبی کی بیٹے کے برابر جو زید تھا اس کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے برابر کی عورت سے ہو گئی رائٹ تو عمر کا بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہوتا جس کو آج کے دور میں بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے اور ام امن کی آپ بہت عزت کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف، رہا اس کا باپ تو وہ محبوب خدا حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے آپ نے اسے بیٹا قرار دیا تھا، حضر ہو کے سفر، انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ رازدان رسول اللہ ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے، کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ سبھی ہوتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر بچے خوش ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بچوں سے پیار کرنا سیکھیں۔ بچوں سے پیار کرنے سے انسان کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اور نرم دلی کی علامت ہے۔ کچھ لوگ بالکل اپنے حال میں حال رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصروف انسان تھے، لیڈر تھے، اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا تھا۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ اسامہ کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو بیٹے کے بیٹے سے جیسے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ زید سے جو محبت تھی وہ اسامہ کی محبت میں ڈھل گئی۔ صحابہ کرام نے اسامہ کو لقب حب نبی دیا۔ حب نبی کو انگلش میں کیسے کریں گے؟ بیلوڈ آف دا پروفٹ، یعنی جس سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے نبی کو ان سے پیار تھا۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پر رشک گناہ تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی سے کسی کو محبت ہوتا دیکھ کر حسد کی بجائے رش کیا جا سکتا ہے، اور وہ وجہ ڈھونڈی جا سکتی ہے کہ آخر ان کی اس محبت کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، محبت کے بہت سارے موٹیوز ہوتے ہیں نا، تو ایک موٹیو کیا ہوا ادھر آپ کو پتہ چلا؟ قربت۔ پیاروں کے پیارے بھی پیارے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر دوسروں نے حسد نہیں کیا بلکہ اس پہ رش کیا۔ حضرت اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن فاطمہ الزہرا کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن تو اپنے نانا کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ اپنی حبشی والدہ ام ایمن کی مانند سیاہ رنگ اور چپٹے ناک والے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے یکساں پیار کرتے تھے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن کو دوسری ران پر، کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ غرض کہ اسامہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ اس کا خون صاف کر دیں، لیکن صدیقہ کائنات کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف فوری توجہ نہ دے سکیں۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ان کا خون صاف کیا۔ کیا پتہ چلا اتنے حصے سے آپ کو؟ آپ دیکھیے کہ خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مت سوچیے کہ گورے چٹے بچے ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بچوں میں تو مجھے لگتا ہے رنگ کا یا فیچرز کا کوئی ان کی محبت میں تعلق نہیں ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ اسامہ سیاہ رنگ کے بیبی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ وہ بھی حبشی تھے۔ لیکن والقئی تو علیہ کا محبت امنی سورۃ ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم نے تو آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ شکل و صورت کو کانشیس نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورت بچے اگر بات نہ مانیں اور وہ آگے سے بری شکلیں بنائیں تو وہ ذرا بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ تو ہر بچے سے پیار ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نصیب کا رسک لیتے ہیں۔ جیسے رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور دنیا کی چیزوں کی صورت میں بانٹے ہیں نا، اسی طرح محبت بھی ایک رزق ہوتی ہے۔ کچھ بچوں پہ فطری طور پہ سب کو پیار آتا ہے۔ ایسے ایک آدھ بچے کی ابھی بھی میری آنکھوں میں تصویر ہے کہ وہ کوئی بہت گورا چٹا بچہ نہیں ہے، مطلب بالکل دیکھنے میں عام بچہ ہوگا، لیکن سب اس سے پیار کرتے ہیں، قدرتی طور پہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے اور اسامہ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی انہیں دعا کی تھی کہ اللہ تو بھی ان سے محبوب نہ، تو آپ اس میں اپنے لیے شامل کر لیں، اپنے بچوں کے نام لیں، اور آپ اس دعا کو ایسے بدلیں، اے اللہ میں اپنے اس بچے سے پیار کرتی ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو مائیں اپنے بچوں کے لیے اللہ کی محبت مانگیں۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی چوٹ لگ جائے، تکلیف ہو جائے، تو دوسرے کا انتظار کیے بغیر خود بھی اس کی ٹیک کیئر کی جا سکتی ہے۔ جس طرح بچپن میں حضرت اسامہ سے آپ نے پیار کیا، اسی طرح جوانی میں بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکیم بن حزام ان دنوں مشرک تھا، البتہ آپ نے اسے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعے کے روز پہنا، پھر حضرت اسامہ بن زید کو عطا کر دیا، اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام شاداں فرحاں اپنے مہاجر و انصار نوجوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ اسے کیا پتہ چلا، یعنی کپڑوں کو خراب کرنے کے بجائے دوسروں کو دے دینا چاہیے، اور قیمت دے کر خریدا، اور پھر صرف ایک روز پہننا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جمعے کے روز پہنا اور پھر اسامہ کو دے دیا۔ اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، کسی اور کو بھی تو اچھی لگے گی نا۔ اب دیکھیں، شوق تو ایک دو بار کا ہی ہوتا ہے، بعد میں تو ہم مجبوری بنا لیتے ہیں نا۔ تو آپ مجبوری بنانے کی بجائے کسی اور کو بھی وہ شوق پورا کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اسامہ ینگ بچے ہیں اور جوانی میں زیادہ خوبصورت کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، تو آپ نے چلے پہن لیا، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خریدا اور پہنا، حرام تو نہیں ہے نا۔ یعنی نبی کا ہر عمل جو ہوتا ہے نا، وہ ایک حجت ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں امت کے لیے سبق ہے۔ پھر فرمایا، جب اسامہ بن زید جوان ہو گئے تو عمدہ عادات اور اعلی اخلاق سے متصف تھے، اس کے علاوہ حد درجے کے ذہین، بہادر، دانش مند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں اسامہ بن زید اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ عمر سوچیے ان کی کیا ہوگی، کب پیدا ہوئے؟ ہجرت سے 7 سال پہلے۔ اور احد کب ہوئی تھی؟ دوسرے سال۔ تو کتنی عمر کے تھے غزوہ احد کے وقت میں؟ یہ 9 سال کے۔ 9 سال کا ایک بچہ میدان جنگ میں جا رہا۔ ان میں سے بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا، اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زارو کتار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ اس پہ کچھ آپ کہیں گے؟ آج ہمارے 9 سال کے بچوں کی تڑپ کیا ہے، آج ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ دیکھیے، جدھر ماں باپ جاتے ہیں ادھر بچے بھی جائیں گے۔ آج ہمارے تو 9 سال کے بچے کو کہہ لیجیے ناک صاف کرنا نہیں آتا ہوگا، اور وہ کوئی وہاں کھیلنے کودنے نہیں جا رہے تھے، میدان جنگ تھا، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ بڑے مر سکتے تھے تو بچے بھی تو مر سکتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں اپنے اس آج کے دور کے پیرنٹنگ کے سٹائل اور پچھلے دور کے پیرنٹنگ کا فرق دکھتا ہے۔ ذرا آپ میں سے جن کے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کی 9 سال کی عمر کا کوئی واقعہ یا آپ ان کی سوچ سامنے رکھ کے سوچیے کہ کیا ہمارے بچے 9 سال کی عمر میں اتنے میچور ہوتے ہیں؟ اور یاد رکھیے، آج ہم نے بچوں کو جو یہ لاڈلا بنا دیا ہے نا، ہر وقت وہ اچھلا کودی کے موڈ میں ہیں، ان کو گیمز چاہیے، ان کو کھیلنا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ ہائپر ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ڈالے ہوئے بیج ہیں۔ پہلے مائیں خود بھی سنجیدہ ہوتی تھی، بچے بھی سنجیدہ ہو جاتے تھے۔ 2 سال کی عمر میں بچے اچھا خاصا اثر لے لیتے تھے ماؤں سے، ماں کی سرگرمی ہے، بچوں کی بھی وہی ہے۔ آج ہماری اپنی زندگی میں تھرل بہت ہے، اچھلا کودی بہت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی 9 سال کی عمر میں ایک سنجیدہ کام کریں، تو آپ کو خود سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اگر ہم اپنے بچوں کی کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بھی سن لیجئے، غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے کھڑے ہو کر کہنے لگے، کہیں آج بھی نوعمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ سوچیے ذرا، غزوہ احد کے بعد خندق کب ہوئی تھی؟ 5 ہجری میں۔ 3 سال اور ڈال لیجئے تو خندق کے موقع پہ 15 سال کا بچہ، اور یہ آپ نے نوٹ کیا، پنجوں کے بل کیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے یہ پاؤں ہے نا، تو پاؤں سے ایڑیاں اٹھا کر کے دیکھیں تو میرا قد لمبا ہو گیا۔ اور اجازت کا پھر ملی 15 سال۔ تڑپ پہلے لگتی ہے۔ آج ہم کہتے بچوں کے سامنے یہ باتیں نہ کرو، آج ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں چھری دے کے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ آج تربیت کا انداز بہت بدل گیا، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید، عباس، ابو سفیان بن حارث اور دیگر 6 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میدان کارزار میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر جتھے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا. یعنی حنین کا موقع جب ہوا ہے تو وہ 15 سال کے ہو گئے تھے. آپ یہ کہہ لیں میدان جنگ میں لڑ رہا ہے, ماؤں کے دل پہ کیا گزرتی تھی. آج ماؤں نے بھی بچوں کو بس سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. ان کو مضبوط کریں, ان کو بہادر بنائیں, با مقصد زندگی دیں. آپ دیکھیے, آپ اگر ابھی سے اپنے بچوں کو با مقصد بنائیں گی نا, تو جتنی جلدی یہ میچور ہوں گے نا, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. 18 سال کی عمر, 16 سال کی عمر, 15 سال کی عمر, آپ کو علمی شخصیات, جنگی شخصیات, قائدانہ صفات میں آپ کو عام دکھے گی. آج ہمارے 15-16 سال کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ان کا تو ہو سکتا ہے شناختی کارڈ بھی نہ بنے, ڈرائیونگ لائسنس نہ ملے, شادی کی ابھی ان کو اجازت نہیں ہے. تو ہم نے اس لحاظ سے بھی عمریں کم کر دی ہیں. جب زندگی کا سفر جلدی شروع ہو جاتا ہے نا, تو زندگی میں برکت ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں, اسٹرانگ بنائیں, ان کو نیچر کا اتنا پابند کر دیں, ان کو آبزرو کرنے دیں, ان کے اندر غور و فکر کی دعوت ڈالیں. اور اگر آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں اور وہ باہر بھی گئے ہیں تو انہیں کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے تو ان کو چھوڑ کر وہ مشینوں سے کھیل رہے ہیں, تو فہم اور فراست ختم ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھیے, انسانوں میں رہنے سے حکمت بھی آتی ہے اور انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں بدلتی. کیوں؟ کیونکہ انسان سے آپ کو کسی وقت بھی کسی چیز کی امید ہو سکتی ہے. مشینیں چلا لینا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ذہنی طور پہ بندہ بعض دفعہ مفلوج ہوتا ہے. مثلا دیکھیے, کہ ڈرائیونگ کی مثال دیتی ہوں آپ کو. جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں شروع میں سیکھتے ہیں, بہت خوف آتا ہے, لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور اپنے فون بھی سن رہے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مشین نے اسی طرح چلنا ہے جیسے پہلے دن سیکھی تھی, اس لیے حکمت نہیں آئے گی. مشین چلانی سیکھ لی, دیٹس اٹ, پھر ذہن چھوڑ دیتا ہے کام کرنا. جب کہ پبلک ڈیلنگ ہو, انسانوں میں آنا ہو, تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے. میں ایک چھوٹا سا جملہ بولتی ہوں, آپ اس کو لکھ کر بعد میں سوچئے, تو انشاءاللہ آپ خود اپنے بچوں کے اور اپنے مزاج کو پرکھیں گے. حاضر دماغ ہی ختم ہو گئی آج, سوچ نہیں چلتی. پہلے بڑے لوگوں سے پوچھئے, ان کو اپنی انگلیوں پہ ساری لسٹیں فون نمبروں کی یاد ہوتی تھی. آپ کے اپنے گھروں میں کچھ ایسے بزرگ ہوں گے جس کا نمبر لو وہ بول دیں گے, پنجابی میں بولیں, اردو میں بولیں, انگلش میں بولیں. آج ہمیں کتنے نمبر یاد ہیں؟ حاضر دماغ نہیں رہتا بندہ. یہ دماغ کب کام کرتا ہے؟ اس کی آپ پوری اسٹریٹجی پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ برین بھی اللہ کا ایک تحفہ ہے. میرا دل کرتا ہے کہ کبھی میں آپ کو ایسی لیبس میں اور ایسی جگہوں پہ لے کے جاؤں کہ جہاں آپ دیکھیں تو میں کہتی ہوں انگلیاں دانتوں میں دبا کے حیران رہ جائیں, جس طرح ہمارا برین, ہمارے ہارٹ اور ہمارے اندر کے جسم کے سلسلے کام کریں. چھوڑیں باقی چیزوں کو, سب مل جائے گا اپنے وقت پہ. آپ رب کو ڈھونڈیں, دل کی دھڑکنوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات ملے گی, دماغوں میں ملے گی. تو اس برین کو جتنا یوز کریں نا, یہ اتنا سودنگ ہوگا. پہلے لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے تو یہ مسلس بہت مضبوط تھے, 10-10 صفحے لکھتے تھے. آپ دیکھیے وینز بن جاتی ہیں, تھک جاتے ہیں. آج کیا, ہاتھ کی محنت ختم ہو گئی, یہ سب بازو کے شولڈرز ویک ہو گئے. ہر دوسرے بندے کو مسلس کی پینز کیوں ہیں ادھر؟ ینگ بچیاں کہتی ہیں ہم وزن نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ یہ ہے وہ ہے وجہ. دو بچے اگر چار اٹھانے پڑ جائیں, شولڈر کمر خراب کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی مشینری کو صحیح یوز نہیں کیا. آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے اچھے بنے, ان کو یاد کرائیں, میمورائزیشن کرائیں. کوئی فون نمبر یاد کرنے سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چیزیں ان کو لکھی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج حال کیا ہو گیا, میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی, بات کر کے ٹھہرے میں ریمائنڈر لگا لوں, میں لکھ لوں. بھائی آپ یہ دو باتیں نہیں یاد کر سکتی؟ نہیں, مجھے بعد میں بھول جائے گا, کیونکہ ٹو مچ انفارمیشن ہے. تو بیسٹ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یاد کروائیں چیزیں, ان سے پوچھیں بیٹا یہ میں نے یہ رکھا ہے ادھر, یاد تم رکھنا. ان کو جاب دیں, بیٹا یہ چابی یہاں رکھ رہی ہوں, بعد میں آپ نے مجھے یاد کرانی ہے. پھر آپ ان کا ٹیسٹ لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ ان کی جو سکلز ہیں نا وہ شارپ ہوں گی. لیکن یہ حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, کہ ماضی کے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق تو ابھی تک پڑ چکا ہے. پہلے ڈاکٹر حکیم نفس دیکھ کے بیماری بتا دیتے تھے, سنا ہوا ہے نا, نفس پہچاننا, نفس شناس. آج کے ڈاکٹر ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک 10 ٹیسٹ ان کے سامنے نہ رکھے ہوں کہ آپ کے اندر یہ وہ. وہ اپنا دماغ نہیں یوز کرتے کہ آپ کو کیا بیماری ہے, کیونکہ ڈر کے کہ اگر غلط بول دیا تو پسو ہوگی. اور تجربہ تو بولا ہی نہیں, وہ تو آپ کے سی ٹی اسکینز اور آپ کے جو بھی پرنٹ آؤٹس ہیں وہ دیکھ کر تو کوئی بھی بتا سکتا ہے جس نے پڑھا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ اسکلس کو یوز کریں. جنگ موتا میں حضرت اسامہ نے اپنے باپ زید بن حارثہ کی قیادت میں جہاد کیا. اس وقت ان کی عمر مبارک 18 سال سے بھی کم تھی، اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی شہادت کا منظر دیکھا، لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں کفار سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ وہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے تلے کفار سے نبرد آزمائی کا موقع آیا۔ انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے یہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ ذرا امیجینیشن میں لائیے، 18 سال کا بچہ جنگ میں خود بھی جان پہ پڑی ہوگی، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ باپ کا انتقال ہو رہا ہے، 18 سال کا بچہ اپنے باپ کی شہادت کا منظر دیکھ کر بے ہوش نہ ہو جائے، اور پھر دوسرے صحابی، پھر تین صحابی ان کے سامنے یکے بدیگرے گئے۔ 18 سال کی عمر میں اتنے حوصلے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہمیں دوبارہ ایسی ہی نسلیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، واللہ ورنہ بات نہیں بنے گی۔ آج پھر دین اسلام جو ہے نا، وہ اسی دو راہے پہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پہ تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آنکھیں کھول کر جئیں، اور آنکھیں کھول کر ہم اپنی زندگی کو لے کر چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے۔ ہم سب اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا اور سیکھنا آسان کر دے۔ کسی نے آرٹیکل بھیجا تو وہ پڑھ رہی تھی کہ کیسے بڑے بڑے کام منٹوں میں ہو جاتے تھے، چٹکیوں میں لوگ کام کر لیتے تھے، اور ہم ابھی اتنے کام چھوٹے چھوٹے کر کے بھی تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی انٹلیکٹ کو استعمال نہیں کرتے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرے وہ کام کر بھی جاتے ہیں اور ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب حضرت اسامہ کا کارنامہ دیکھیے کہ باپ کو سامنے دیکھ کر سب کچھ پھر بھی نہ ہٹے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو فتح دلانے کا ذریعہ بھی بن گئے، الحمدللہ۔ حضرت اسامہ بن زید اپنے شہید باپ کے جسد خاکی کو سر زمین شام میں اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ ہوش نہیں گم کیا نا، تو اتنا بڑا حادثہ برداشت کر گئے۔ اپنے بچوں کو کم از کم اس بات کے لیے تیار کر دیں کہ بیٹا ہم کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں سے یہ ایکٹیویٹیز کرایا کریں، بیٹھو آؤ سب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، ہم سب بات کرتے ہیں، پھر ان سے ایسی اچھی اچھی باتیں بھی کریں، یہ نہیں کہ پہلے دن یہ بات کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان سے بات کریں کہ سوچو اگر ایک دم مما کی ڈیتھ ہو جائے، سوچو اگر ابو کو کچھ ہو جائے تو کیا کرو گے۔ آپ دیکھیں حضرت یعقوب کی سنت قرآن میں موجود ہے، اس قدر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا بچوں سے کہا، ماں تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ پھر اسی طرح آپ کو حضرت ابراہیم کا اپنی زندگی میں اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر چلنا دکھے گا، پھر حضرت یعقوب کا اپنے بچوں کو اتنی اچھی طرح گائیڈ کرنا دکھے گا۔ آج تو لگتا ہے آپ سائڈ ہی ڈاؤن ہے، باپوں کو ایک ہی فکر ہے کمانا کمانا کمانا، اور ماؤں کا ایک ہی غم دکھتا ہے کھلانا کھلانا کھلانا۔ آج امت مسلمہ ان دو بڑے غموں کو لے کے جی رہی، اس لیے دکھی ہے، اس لیے پریشان ہے۔ کئی دفعہ مجھے وہ جملہ یاد آیا ہے، ابو ذر غفاری کا بھی پڑھا تھا ہم نے نا، کہ کاروبار کرتے تھے، تجارت تھی، جب دیکھا کہ اس سے عبادت میں خوش ہوا نہیں رہا، تجارت چھوڑ دی، اللہ کے دین اور علمی مجالس میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دیا۔ برکت برکت، آپ دیکھیے کہ آج ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں اور پھر علاج مانگتے ہیں، وہ علاج ہمیں مل نہیں سکتا، یہ اللہ ہی ہمیں دے گا جب پھر ہی ملے گا۔ تو سوچ سیدھی کر لیں، سارے کام سیدھے ہونے لگتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا ان کی زندگی کا۔ اب آخری دور، آخری سے مراد یہ ہے کہ جس کو پیک دور کہتے ہیں۔ 11 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم دیا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر، عمر، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حضور نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقاء علاقے کا نام ہے، اور قلعہ دار روم کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، جو کہ بلاد روم کے غزہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ نہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمار تاری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے. آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر مجھ پر رکھ دیتے. میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد حبیب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا. تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا. لیکن انصار میں سے چند صحابہ کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق سے بات کریں, اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابو بکر لشکر کی فوری روانگی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے انہیں پیغام پہنچا دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربے کار ہو, کیونکہ ہم ایک یوتھ لیڈرشپ کیسے مانیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو غضبناک ہو گئے اور غصے کی حالت میں فاروق اعظم سے فرمایا, اے ابن خطاب, کتنے افسوس کی بات ہے, رسول اللہ نے تو اسامہ کو امیر لشکر بنایا اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں. اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا جواب دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں, جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو, میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول کو ناراض کیا ہے. کتنا ایمان تھا ان کا اس بات پہ. یہاں تو انہوں نے یہ لکھا نا کہ لشکر روانہ نہیں ہوا, اصل جو فیکٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لشکر نکلا تھا لیکن اللہ کے نبی کی بیماری سن کر پھر قریب سے واپس آ گئے تھے. تو جب دوبارہ پھر واپس جانے لگے اور اس لشکر کے اندر آپ کو تک حضرت عمر جیسے لوگ تھے, یعنی کل کا بچہ لیڈر ہے اور کئی سال سے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کو معتوب بنا دیا گیا, کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ ہم چھوٹوں کی کیوں مانیں, ہم بڑوں کی مانیں, ہم بڑے ہو کر چھوٹے, چھوٹا بڑا کون ہوتا ہے, کام ہوتا ہے نا اصل میں. تو جب تک لوگ امیر کی اطاعت نہیں کرتے جس کو بڑا بنا دیا جائے, جس کو لیڈرشپ پہ فائز کیا جائے یا جس کو ذمہ دار بنایا جائے, جب اس کی بات ہی نہیں کو مانے گا یا اس نے اپنی بات ہی نہیں منوانی تو پھر اس کام کا فائدہ کیا ہوگا. تو یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ ان کے سر پہ اگر 18 سال 19 سال کے بچے کو لیڈر بنا دیے گئے تو وہ بڑی خوشی سے اس کو ماننے کو تیار تھے. اور اس طرح حضرت ابو بکر پہ بھی بہت پیار آتا ہے کہ جہاں امت پہ کوئی ایسا وقت آیا کہ امت ٹوٹ سکتی تھی, دوراخا ہی تھا نا, آدھے کہتے ہیں یہ کرو آدھے کہتے ہیں نہیں, تو جو چیز مضبوط دیوار بن کے کھڑی ہوئی وہ دبلے پتلے ابو بکر سے دیکھتے ہیں. یہی اللہ کے نبی کی وفات پہ ہوا, یہی بعد میں ہوا حضرت اسامہ کا معاملہ, پھر آگے حضرت ابو بکر کی زندگی میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو فتنہ شروع ہوا. یعنی 2 سال کے دور خلافت میں ابو بکر صدیق پر اتنے بڑے بڑے فتنے ٹوٹے. وہ جسمانی طور پہ بڑے کمزور تھے لیکن ایمان بندے کو مضبوط کر دیتے, وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور ایک وقت آیا تھا کہ ایک مسئلے میں صرف اکیلے رہ گئے تھے, لیکن ابو بکر نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کی زندگی میں زکوٰۃ دیتا تھا اگر ایک تنکے کی بھی زکوٰۃ آج نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. سب چھوڑ کے ابو بکر اب مسلمانوں سے جہاد کا, جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ کے اندر وزن نہیں ہوگا تو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا, سیدھی سی بات ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرو. ایک حکایت بھی میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک پرندہ تھا تو وہ کسی درخت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا, تو ایک پتھر گرا پانی میں تو اس سے شور بھی اٹھا اور پانی میں اس طرح لہریں بنی, تو اس کو بڑا رشک آیا. اس نے کہا واہ, پانی میں شور بھی ہوئے لہریں بھی اٹھی ہیں. تو درخت جو تھا وہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا اچھا میں بھی ایک پتا پھینکتا ہوں. درخت نے بھی اپنا ایک پتا پھینکا تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ لہریں نہ شور نہ آواز. وہ ایسے دکھی ہو گیا. تو جو پرندہ اوپر بیٹھا تھا اس نے اس درخت کو کہا کہ اگر ہلچل مچانی ہے تو اپنے اندر وزن پیدا کرو. یہ اپنے اندر کا وزن تھا کہ جو ابو بکر کی بات کو پھر اسٹرانگ کر دیتا تھا. اور یہ چیز انسان کو مانگنی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے لیکن یہ مانگ بھی لی جاتی ہے. اور اللہ نے تو ہمیں خود ہی کہہ دیا کہ ان لکوں ماں سال تک ہو, جو تم نے مانگا تمہیں ملے گا, مانگے. آپ اپنے بچوں کے آگے کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ آپ حق پہ ہوتے ہوئے حق کیوں نہیں لے سکتے؟ या आपकी कमज़ोर पर्सनैलिटी की बात है? आज बच्चे डोमिनेंट लगते हैं माँ के आगे, छोटे छोटे बच्चे नहीं माँ से संभलते, बड़े होकर तो वाकई ना संभलें तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और अबू बकर के आगे देखिए कभी उमर नहीं बोले, हालांकि उमर की शख्सियत में जलाल था। अगर अबू बकर सॉफ्ट थे, नरम थे, शाकिला कुछ भी हो सकती है इंसानों की, अंदर फॉर्मनेस होती है ना तो बंदा अपनी बात मनवा लेता है। और फिर सब चल पड़े। हज़रत उसामा तैयार हुए। आप सुनिए ज़रा कैसे लश्कर जाता है। जब ये लश्कर अपने नौजवान कायद के ज़ेर कमान रवाना हुआ तो खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अलविदा कहने के लिए थोड़ी दूर तक पैदल साथ चले, जबकि उसामा घोड़े पर सवार थे। हज़रत उसामा ने कहा, खलीफा रसूल बखुदा या तो आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं वरना मैं घोड़े से उतरता हूँ। यानी इनको अच्छा नहीं लगा कि आप चल रहे हैं और ये बैठे हैं। सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, बखुदा ना तो आप नीचे उतरेंगे और ना मैं सवार होऊंगा। फिर फरमाया, क्या मेरे लिए ये एहसास नहीं कि कुछ अरसे के लिए अपने पाँव अल्लाह की राह में गुबार आलूद कर दूँ। हज़रत उसामा को दुआएं देकर जिहाद पर रवाना किया और कहा, रसूलुल्लाह ने तुम्हें जो वसीयत की है इसके मुताबिक सरगर्मे अमल रहना। फिर सरगोशी के अंदाज में फरमाया, अगर हज़रत उमर को मेरी मुआवनत के लिए मेरे पास रहने दें तो बेहतर होगा। हज़रत उसामा ने आपकी राय से इत्तफाक किया और हज़रत उमर को वहीं रहने दिया। ये क्या आखिरी बात कह गए। वहाँ सफ़र के फितनों का डर था। अगर उमर फारूक एक मातूब बन के जा रहे थे और हज़रत उसामा एक लीडर थे तो अबू बकर सिद्दीक को इस चीज़ का खदशा था कि कहीं उमर जैसा शख्स जाकर कोई ऐसी बात ना कह दे। ये है मैनेजमेंट स्किल। वो जैसे बिजली के दो तार इकट्ठे नहीं लगा सकते ना, किसको कहाँ लगाना है, कौन किसके साथ सूट करता है, कौन किसके साथ नहीं सूट करता, ये हिकमत इधर से मिलती है। यानी बात वाज़ है कि हज़रत उमर को तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे रख लिया। देखिए मैं कहती हूँ, अगर आप सीरत पढ़ जाए ना, जैसे अल्लाह के नबी ने लोगों को नॉमिनेट किया तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे दिमाग खुल जाएंगे। मैंने जो सीखा ना मैंने सीरत से सीखा है वल्लाही। आप एक नज़र रख के सीरत की कोई बुक खोलें कि अल्लाह मुझे इसमें से काम करने का तरीका सिखा, शुरू से शुरू कर दें। ऐसे हिकमतों के मोती आपके अंदर अल्लाह डालेगा आप सोच नहीं सकते। आप ये लश्कर सामान की बुक पढ़ के देखें, इतनी सी बुक है, मेरा ले मुश्किल से 30-40 सफ़े होंगे। पूरे हालात सिनेरियो का आप पढ़ें, आपको अबू बकर की इतनी हिकमतें उसमें दिखेंगी कि अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभी दो लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो दो साथ लगते हैं ना तो अच्छे नहीं रहते। शौहर बीवी दोनों बहुत अच्छे होते हैं। इंडिविजुअली शौहर की लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा है, औरत की भी बहुत करते हैं, लेकिन वो दोनों साथ नहीं जुड़ पाते। जैसे आप देखिए प्लस प्लस भी पास रखेंगे तो रिपेल करता है ना, माइनस माइनस साथ रखेंगे तो रिपेल करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ झगड़ा हो वहाँ दोनों गलत हैं या दोनों में से किसी की राय गलत है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ पढ़ते हुए हमें अबू बकर सिद्दीक से ये सीखने की ज़रूरत है। आपका ये जो सवाल था पीछे से कि उमर तजुर्बाकार थे तो उसामा ने, तो उसकी वजह यह कि हर जगह तजुर्बा नहीं चलता, कहीं न्यू एक्सपीरियंसिस भी चल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब जवानों में रूह बेदार होती है तो फिर लोगों का अपनी मंजिल बाहर दिखती है ना। तो हर वक्त तजुर्बाकार लोग नहीं चलते, बल्कि कह लीजिए कि एक नया खून इस्लाम को मिला। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में यूथ को सामने रखा ताकि वो लोग बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, ये मुराद है। अब आगे क्या हुआ देखिएगा। हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर को लेकर चल पड़े और इस मिशन की कामयाबी के लिए हर वो कोशिश की जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। पहले मरहले पर लश्कर इस्लाम ने सरजमीन फ़लस्तीन में बिलका और किला दार रूम को फतह किया, मुसलमानों के दिलों से रूम की सल्तनत का रोब दबदबा ख़त्म कर दिया। दियार शाम, मिस्र और शिमाली अफ्रीका को फतह करके बहर ज़ुलुमात तक इस्लामी सल्तनत का झंडा लहरा दिया। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु इस मुहिम को सर करके बड़ी शान शौकत से अपने वालिद गरामी के तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और कसीर मकदार में माल गनीमत के साथ बख़ैर व आफ़ियत लौटे। यहाँ तक कि यह बात लोगों में मशहूर हो गई कि हज़रत उसामा के लश्कर से बढ़कर आज तक कोई लश्कर इतनी कसरत से माल गनीमत नहीं लाया। ये फितरत हमें सिखाती है। आपको पता है कि हमारे जिस्म में जो पुराना खून होता है ना, वो कुछ दिन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद इस वक्त, लेकिन ये जो आज का ब्लड है ना मेरे जिस्म में, जो आज के खाने से बना है, मेरा ख्याल है कि अराउंड 1 मंथ के अंदर या उससे पहले ही ये पूरे का पूरा रिप्लेस हो चुका होता है, नया ब्लड आता है। ये फितरत सिखाती है इंसान को। पत्ते देख लीजिए जो उतरेंगे आज, ये क्यों उतरते हैं पत्ते आजकल दिन रात आपको ज़मीन पे पत्तों के ढेर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये अब अपने आने वाले समर के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इन्होंने अपनी एनर्जी को छुपाना है। तो बस घरों में सास बहू की लड़ाइयाँ जो होती है ना, उसके अंदर वजह ये असूलों को ना मानने की होती है। लोगों को अपने सामने ही काम करने दें। बाप चाहते थे कि मेरा बेटा मेरे बाद कारोबार संभाले, तो बाद क्यों, अब्बा जी पहले ही बिठाइए। लेकिन रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने वाले ही जीतते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चा बाप के सामने बैठ गया कुर्सी पे, वो गलती भी करेगा तो पीछे हाथ देने वाला बाप तो है ना, लड़खड़ाएगा तो बाप संभाल लेगा, अच्छा काम करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। जब बाद में काम करने पड़ते हैं तो रोना आता है। इसी तरह जो माएँ अपनी बच्चियों को अपने सामने कामों में नहीं लगाती, घरदारी नहीं सिखाती, उनको कदरदानी नहीं सिखाती, वो ससुराल में जाके रोती हैं, फिर माँ पास कोई नहीं होती, फिर सास बुरी बनती है। तो ये हिकमतें हैं, जो काम कल करना है वो आज कीजिए, फिर आप देखेंगे कि इतना बड़ा झटका नहीं लगता। अगर अल्लाह के नबी ने उसामा को अपनी ज़िंदगी में उस लश्कर के लिए नॉमिनेट ना किया होता, तो क्या आपका ख्याल है अल्लाह के नबी की डेथ के बाद सहाबा में से कोई ये रिस्क ले सकता था? कभी भी ना लेते। और लश्कर गया कोई नहीं, सिर्फ नॉमिनेशन, यानी आप कहें कि असाइंड हो गए लोग, काम नहीं अभी हुआ। क्यों? कि अल्लाह के नबी ने ये फैसला कर लिया तो सब चुप रहे। बाद में अबू बकर शायद इसकी ज़रूरत ही ना करते, लोग कहना था अबू बकर आपको क्या हो गया, और अबू बकर कहते नहीं उधर जाने के लिए उमर बहुत अच्छे हैं क्योंकि वह तजुर्बाकार हैं। लेकिन जिस तरह अल्लाह ने अब हज़रत उसामा को फतह दी, उमर को नहीं मिल सकती थी। तो ये सारे इशारे मिलते हैं कि नबी सल्लम की स्ट्रेटजीज क्या होती थी। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बड़े बड़े सहाबा को ये बता दिया कि फतह और नुसरत और कामयाबी तुम्हारे दम से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। और ये चीज़ हमें बाद में भी दिखती है कि खालिद बिन वलीद इतने कामयाब सिपा सलार थे, इतने सक्सेसफुल थे कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मुसलमानों के दिल में एक, वो कहते हैं ना, जैसे मिथ कह लें या गुमान गुजर गया कि जिस जंग में खालिद बिन वलीद होंगे वो जीतेंगे हम ज़रूर। एक मान सा होता है ना जिसको आप कहते हैं बेताज बादशाह, जूं ही ये फीलिंग आई लोगों में कि खालिद बिन वलीद की मौजूदगी जंगें जिताती है, एट वंस हज़रत उमर ने उनको माजूल कर दिया और उनको कहा आप नीचे जाइए, और उनकी जगह दूसरे को रखा। अगर तरबियत ना हुई होती तो खालिद बिन वलीद कहते नहीं तो ना सही, उसी तलवार से दो चार को काट कूट के चले जाते। कल तक लीडर थे, यानी आप कह लें कि कमांडर ऑफ चीफ थे, बाद में हो सकता है कि वो कोई अर्दली लग गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो शख्सियात के साथ कभी भी किसी चीज़ को ना जोड़ें। इंसान दुनिया का सबसे कमज़ोर नाम है इंसान। इंसानों के साथ अगर आप फतह और कामयाबी को लगाएंगे तो शिर्क करेंगे। हर दरख्त अपने पाँव पे खुद खड़ा होता है तो फलाता है। बाहर से जितने मर्जी सहारे उसको दे दें, खड़ा करने की कोशिश करें, लकड़ियाँ लगा दें, धागे बांध दें, नीचे से ताकत नहीं आ रही ना, उसको खाद नहीं मिल रही, तो चंद दिन बाद उस तरफ के पत्ते झड़ने लगेंगे। तो अल्लाह ताला के नबी का ये फैसला कितना अच्छा हुआ कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी बड़ी फतह दे दी। और फिर एक और भी फ़र्क यहाँ नोट कर लें कि यूथ में ना रिस्क लेने का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है ओल्ड लोगों की निस्बत। वो चैलेंजिंग नहीं होते। मुझे इस वक्त सूरह रात की आयतें याद आ रही हैं, वाम ममा यन्फो नासुफ यमकुस वाली, कि जो नया नया ब्लड होता है ना, जो नया ईमान होता है, जो नया इस्लाम होता है, उसमें जोश बहुत होता है। ऐसे लोग बड़े बड़े फैसले करके कहते हो जाएगा ले लेंगे, हालांकि वक्त के साथ इंसान ये सोचता है कि वो ज़्यादा रिस्क टेकर हो, वो उतने ही ज़्यादा प्रिवेंटेशन का उनका स्टाइल हो जाता है। वो कहता नहीं ये हो नहीं सकता, वजह क्या कि वो अपने अंदर हिम्मत कमज़ोर होती है ना। हालांकि उस वक्त इंसान ये नहीं सोचता कि कल तक मैं जवान था, मैंने ये काम कर लिया, लेकिन आज मेरे साथ चार और हाथ भी तो हैं मेरे बच्चों के। लेकिन ये एक इंसान की कमज़ोरी है, अल्लाह ताला ने उसकी रियायत रखी है कि जब भी कभी ऐसा कोई मामला हो तो उस वक़्त यूथ को सामने लाना चाहिए। यंग लोगों को जब आप जमामे कार पकड़ा देते हैं, कामों की डोरी यूथ को देते हैं, तो बिग चेंज आती है। कई ऐसी मिसालें आपके अपने ख़ानदानों में होंगी कि बाप के बाद जब बेटा उस गद्दी पे बैठा तो काम बहुत फैला। माँ के दौर में घर का या घरदारी या मेहमान नवाजी का एक ख़ास टिपिकल अंदाज था, फिर जब उस घर में एक बड़ी अक्लमंद बहू आ गई, बेटी बड़ी हो गई, तो उस घर में जाए तो मज़ा आता है। हैं कि नहीं ये मिसालें? इंसानों की मिसाल नहीं है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो ये ज़िंदगी का असूल है, और उसामा मुझे ऐसे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट थे उम्मत मुस्लिमा के लिए। यूथ के रिप्रेजेंटेटिव थे उसामा, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دو نام ایسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ینگ گروپ، چھوٹا گروپ سب سے مسلمہ، جو بالکل عمر میں چھوٹے تھے لیکن کہاں چلے گئے. آپ دیکھیے، کبھی کوئی سوچ سکتے ابن عباس کا نام سوچ کر کہ وہ ایک بچہ تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں پیدا ہوا، حضرت زبیر کے بیٹے، آپ کے پھوپھی زاد بھائی کے اور آپ کی سالی حضرت اسما کا بیٹا تھا یہ. نہیں، وہ زبیر عروہ تھے غالباً، تھوڑا سا مجھے مکس اپ ہوا. اور ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، لیکن یہ یوتھ میں سے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام میں آج جتنے نام معروف ہیں وہ ان لوگوں کے. تو فرق کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹریٹجی کو قبول کر کے ابو بکر جب جم گئے، اللہ نے مدد کی. اب ہوا کیا، جو جو وقت گزرتا گیا مسلمانوں کے دل میں حضرت اسامہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی، اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی. یہ تھی اصل بات، اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے کام کرنے کیسے آگے؟ صحبت رسول. بڑوں کی صحبت انسان کو بڑے کام کرنے پہ مائل کرتی ہے، اور کمزور لوگوں کی صحبت بندے کو کمزور کرتی ہے. فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا، تو بیٹے نے عرض کیا، آپ نے اسامہ کے لیے 4,000 اور میرے لیے 3,000 درہم وظیفہ مقرر کیا. حالانکہ اس کے باپ کو وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے. پہلے تو آپ ذرا فاروق اعظم کے اس عمل پہ غور کریں، اپنے بچے کا وظیفہ کم اور دوسرے کے بچے کا وظیفہ زیادہ. پھر دوسری چیز اس میں قابل غور جائے، وہ حضرت عمر کے بیٹے کا یہ جملہ ہے کہ باپ کی نسبت سے دیکھیں تو میرا باپ اسامہ کے باپ سے زیادہ بڑا. سمجھ رہے ہیں نا قربانیاں. اب جواب سنیے عمر فاروق کا، کہنے لگے، بیٹے افسوس تجھے علم نہیں، سنو اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی رسول اللہ کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا. یعنی انہوں نے آنر کی بات کی یا کوالٹی کی بات کی، لیکن حضرت عمر فاروق نے محبت کی بات کی. یہ جواب سن کر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے اور اسی وظیفے پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا. حضرت عمر بن خطاب جب بھی حضرت اسامہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید، میرا سردار آ گیا. کس طرف اشارہ ہے؟ لشکر اسامہ کی طرف. جب کوئی ان سے اس والہانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا امیر بنایا تھا. ہم ہوتے تو دل میں گرہ ہی باندھ لیتے، یہ فلاں وقت پہ بڑا بننا چاہتا تھا، یہ بہت روب ڈالنا چاہ رہا تھا، آپ دیکھو میرا موقع ہے. کہتے نہیں، ابو بکر نے ان کو روک لیا، لیکن اس نسبت پہ فوق. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل جڑے ہوتے ہیں، مقصد ایک ہوتا ہے نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق کچھ بھی نہیں ہوتے، بندہ انجوائے کرتا ہے. بچوں کے پیچھے لگنا پڑے، چلو میرے بچے آج تم آگے میں تمہارے پیچھے، اور بچوں کو پیچھے لگانا پڑے تو ایک جھڑک بد دو تو بچہ اس پہ تیار ہو جائے. یہ خوبصورت تعلقات ہوتے ہیں، کبھی لاڈ، کبھی پیار، کبھی محبت، کبھی کچھ. مجھے ایک اسٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے ایک آڈیو بھیجی کل سے، بلیف می، انہوں نے اپنے گھر والوں کو دین پہنچانے کا کیا طریقہ منتخب کیا. یعنی ماؤں عورتوں کی تو بات اور ہے، انسان ان کو کلاسز میں ڈال دے، واٹس ایپ پہ ڈال دے، لیکن آپ نے دیکھا جو مرد ہوتے ہیں نا گھر کے، وہ بعض دفعہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کو کسی کلاس میں ڈالیں یا وہ کسی سے سنیں یا لمبی باتیں سنیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو چوز کیا اور انہیں کہا کہ دیکھو تم کہیں نہ جاؤ، کچھ نہ سنو، وقت نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک گروپ بنا کر تو اس کے اندر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا 10-15 منٹ کا کچھ دوں گی جو میں پڑھتی ہوں کلاس میں، تو میں اپنے لفظوں میں بتاؤں گی تو تم لوگوں نے سننا. خیر بھائی تھے، مان گئے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ استاذہ میں نے اپنے سارے بھائیوں کو ایک گروپ میں ڈالا ہے، کسی اور کو نہیں ڈالنا. تو میں اس میں ہفتے میں 2 دفعہ اپنے نوٹس کھول کر خود اس میں سے، اور اب سارے آپ کو تو 2 گھنٹے کا ایک ٹاپک ہوتا تھا کم سے کم، تو وہ اس کو 10-15 منٹ میں کتنا کریں. تو ان کا تو خیال تھا کہ میں اپنے نوٹس میں سے پورا پڑھ رہی ہوں، تو میں اپنے بھائیوں کو بھیج رہی ہوں اور بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اپنی آڈیو بھیجی، یقین کرے وہ میں نے جب آڈیو سنی اور وہ جو پڑھ رہی تھی، مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ نوٹس میں سے ہی پڑھ رہی ہیں، لیکن جو اس میں بھائیوں کے لیے محبت और मेरे प्यारे भाइयों, जब उन्होंने टॉपिक पूरा किया तो उसके बाद वो रो ही पड़ी। मेरे भाइयों, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन को तुमसे कितना प्यार है, तुम इतने अच्छे हो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा ये मेरी 2 घंटे की ऑडियो सुनाकर वो काम नहीं थी कर सकती जो इन्होंने ये भाइयों को 2-4 जुमले सुना दिए। मुझे भी रोना आ रहा था कि मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है तो मैं कैसे ना सुनूं। फिर उसने मुझे अपने भाइयों के भी भेजे, उसके बहन का वो ऑडियो सुन के वो क्या उनका रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने भी प्यार मोहब्बत, मेरी बहन हमारी ये। तो आप देखिए ये मोहब्बतों की गर्मी होती है, कभी अपनों को ना छोड़ें। बाज़ दफ़ा आप दूसरों की बातें सुनाते हैं वो ऐसे ही, जैसे किसी का मैसेज कॉपी पेस्ट किया आपने, आई लव यू लिख के भेज दिया किसी को भी। वो जो आपके अंदर से लफ्ज़ निकलते हैं ना, तो मेरे दिल में आया कि मैं अब सबको कहूँगी, आप अपने भाइयों को बहनों को अपने लफ्ज़ों में किसी क्लास की कोई नोट्स लेके, और जो वो खुद पढ़ रही थी वो सही उर्दू पढ़ भी नहीं रही थी, इतनी टूटी फूटी थी, लेकिन उनके अंदर उनके जज्बे थे, उनके मोहब्बत थी। इतने से बोलने पे वो भाइयों का कहते हैं तुम्हारी इन बातों से तुम हिल के रह गए, तुम्हारी ये बातें सुन के तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, तो मैंने तब सोचा कि वाकई दिल से निकल रही है ना इस बहन के, कि मैंने किसी तरह अपने भाई को सुनाना है तो भाई सुन रहे। तड़प पैदा करने की जरूरत है। आप भी अपने प्यारों को भेजें, अपने लफ्ज़ों में भेजें। कोई किसी क्लास के नोट्स खोल लें, कोई आज की तफसीर के, कल के, चलो मेरे बच्चों मेरे भाइयों आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। आप करके देखिए, दिल हिल जाते, मोहब्बत फातह आलम। तो अल्लाह के नबी के सहाबा के अंदर इस किस्म के जज्बे थे कि जिसने वाकई फिर जोड़ के रखा उनको। और आपको हैरत होगी इस बात पे, जितना काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ था इस्लाम का, क्या आपके बाद कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? 2 जगह कुरान की आयत मुझे याद आ रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं जो हमने आपसे वादे किए हैं या जो सब कुछ कहे, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कर दें तो बड़ी बात नहीं, लेकिन हम आपके बात कराना चाहते हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कहाँ ये सारे इलाके फतह हुए थे जो अबू बकर और उमर के दौर में हुए? याद रखिए, नबी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक बाद में जो सहाबा थे वो खुद कुछ करने वाले ना होते, और ये अल्लाह के नबी की कामयाबी थी। आप सिर्फ एक काम करते थे, लोगों के दिलों में ईमान का बीज डालते थे और रास्ता बताते थे, पकड़ के उंगली नहीं चलाते थे। उंगलियां पकड़ के चलने वालों की जिस वक्त उंगली थमती है वो धड़ाम से गिरते हैं, वो ज़्यादा दूर गिरते हैं। कदम अपने पाँव पर रखें, अपने दिमाग से सोचें, अपने दिल से फैसले करें, खुद से पूछें आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो अल्लाह से कहें अल्लाह मुझसे कुछ करा। मुझे आज भी अपना वो वक्त याद आता है, मैं अपनी तफसीर की क्लास में बैठी होती थी, ये मेरी शादी से पहले की बातें हैं, मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए चुना है, मैं तो किसी और ही कामों में थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती थी हर क्लास में नबियों का, जिसका जो पढ़ती थी वाक्या बातें, मैं कहती थी चुपके से अंदर से बातें, अल्लाह मुझसे करा, अल्लाह मुझे ज़ाया ना कर, अल्लाह मुझसे करा, अपने दिमाग से हमेशा सोचा। और मैं कहती हूँ आज भी आप आंखें बंद करके कुछ अपने दिमाग से सोचना तो शुरू करें, वो रास्ते खुलेंगे। वो कहते हैं ना कि उठते हैं हिजाब आखिर करते हैं, पता नहीं क्या शेर है, कलाम करती हैं चीज़ें, हिजाब उठते हैं, पर्दे खुलते हैं, कब? जब आपकी डीप इन्वॉल्वमेंट होती है। मेरा तो दिमाग ही अकेले में चलता है, दूसरे मेरे पास हो मेरा तो दिमाग चलता ही कोई नहीं है, जो कोई कहता है करते जाते हैं करते जाते हैं। जब तक आप अपने दिल दिमाग के अंदर इस तरह से नहीं रचाएंगे ना इस्लाम और दीन को और इन चीज़ों का अपना मिशन बनाएं, जब तक ये दीन आपका मिशन नहीं बनता कभी भी आपको सूझेगी नहीं। मुझे याद है अच्छी तरह से किसी की बात के, कोई बहुत पढ़े लिखे थे हमारी फैमिली के, हम छोटे थे उस वक्त, यानी हमारे अपने बचपन या लड़कपन की बात है, तो उस उम्र में तो हमें 10 रुपये भी बहुत बड़े लगते होंगे। तो हमें पता चला कि हमारे एक जो कज़न है तो उनके हस्बैंड की बात है, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उनकी पे उस दौर में कोई 30-35 हज़ार रुपये थी। हमें बचपन में पता चला कि फ़लाँ भाई उनकी इतनी पे है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने पूछे अबू देखिए फ़लाँ की इतनी पे है, और वो सुबह 9 बजे जाते हैं 5 बजे घर आते हैं। तो मुझे लगा कि वो जो पे है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी मर्द की पे हो सकती है, 30-35 हज़ार थी। तो मेरा अब्बू को इशारा क्या था कि आप इतना काम करते हैं सुबह शाम, रात दिन आपका एक ही काम है, तो मेरा था कि आप भी ही जॉब कर लें। तो मुझे उनका आज भी वो जुमला याद है, उन्होंने कहा चलिए उसको 35 हज़ार मिलता है, हम इससे कई गुना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं अपने वर्कर्स को। उनका मतलब क्या था कि अपना काम अपना होता है, मुलाजिम मुलाजिम होता है। अब ये बात मैंने आपको क्यों सुनाई? जब दीन के काम को आप मुलाजमत समझेंगे, कोई आपको बताए तो आप करें, ये मैं पैसों की मुलाजमत नहीं कर रही बात, मुलाजिम कौन होता है, उसको रोज़ शीट मिलती है थिंग्स टू डू, ये आज के आपके गोल है, वो करता जाएगा टिक 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 करेगा, शाम को बंद किया ऑफिस साफ किया निकल के खुदा हाफिज़, उसको नहीं पता कि पीछे फैक्ट्री में आग लग जाए या रात को काम हो उसकी बला से, वो कहेगा मैंने आज अपना काम किया। जबकि इसका अपोजिट, आप अगर ओनर बनते, آپ اس چیز کو ان کرتے ہیں تو پھر آپ کو تو رات کو کھانے کے دوران بھی فون آئیں گے تو اپنے لینے پتہ چلا کوئی ٹرک وہاں پھنسا ہوا ہے, کوئی کنٹینر ادھر ہے ادھر ہے, مالک تو مالک ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے بہت. تو آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں, کسی کے بتانے پہ کام کرتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کرتے نہیں کرتے ہیں کیا, روز آتے وقت میرا اندر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے آنا ہے, 9 سے پہلے پہنچنا ہے, یا اس ڈر سے آتی ہوں کہ لیٹ آئے تو پوچھا جائے گا, گروپ میں پوچھیں گے, ریسپشن پہ پوچھیں گے. اگر ادھر کی مینجمنٹ کے خوف سے آپ دیر سے آ رہے ہیں نا, تو آپ کا رول ابھی ملازمت والا ہے. اور اگر آپ کو گھڑی دیکھ دیکھ کے وقت ہی نہیں گزرا کہ کب 8 بجے تو میں گھر سے نکلوں, تو پھر آپ انشاءاللہ مالک ہیں. اور فیصلے مالکوں سے ہی ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ. ملازم جتنا بھی کام کر دیں وہ 19-20 نہیں کر سکتا. وہاں کس سے پوچھ کے کیا تھا, کس نے کہا تھا یہ کرو, فرق ہوتا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں ہر نبی نے تجارت کی ہے, ملازمت نہیں کی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری اسٹریٹجیز تھی جس پہ بات ہوئی کہ کیسے حضرت عمر فاروق نے کھلے دل سے اس کو اپریشیٹ کیا کہ تمہیں اللہ کے نبی نے میرے اوپر امیر بنایا تھا. یعنی ان قدسی نفوس پر اللہ رحمت کی برکھا برسائے. بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انسانیت کے اعلیٰ و اکمل اور افضل مقام پر فائز تھے. تاریخ نے کبھی ان جیسے قدسی نوجوان انسانوں کو دیکھا ہی نہیں. دعا کیجیے اللہ ہمارے اندر بھی وہ قدسی صفات ڈال دیں. قدسی کیا ہوتے ہیں؟ نحن نقدس لک, کس کا یہ جملہ تھا؟ نقدس لک, فرشتے, یعنی فرشتوں والی صفات سے مراد یہ کہ بہت پاک دامن یہ سب تھے. تو یہ تھے حضرت اسامہ. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی کا کوئی ایسا بڑا اہم واقعہ الگ نہیں ہمیں دکھتا, کوئی جنگی جوہر کچھ نہیں, لیکن سمینا واتانا. حضرت اسامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لی تھی, اور یقین کریں ہماری کوششوں سے وہ ہمیں نہیں ملتا جو ہمیں دعاؤں سے مل جاتا ہے. اور دعائیں لینے کے لیے انسان کو سامنے موجود ہونا پڑتا ہے. اکثر ساتھی کہتے ہیں ہم نے گھر میں سن لیا تھا, چھٹی کی تھی, بھئی آپ کو دعائیں تو نہیں ملی, اور آپ کے وہاں بیٹھ کے آپ کے خوبصورت چہرے کے تاثرات سے استاد کو تو کوئی انرجی نہیں ملی, اس کو تو نہیں پتا آپ نے سنا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ کلاس میں آنے میں سنجیدگی سے نہیں لیں گے نا چیزوں کو, تو بعد میں دینے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ اوور نائٹ چینج آئے گا کیسے؟ کیسے کمزور سہاروں پہ کوئی انسان بڑے کام کر سکتا ہے نا. دیکھیے کہ ایمان ہی اصل میں اندر کی انرجی ہے, 100 باتوں کی ایک بات. گن, صلاحیتیں, اسکلز, خوبیاں بیکار ہو جاتی ہیں جب بندے کے اندر ایمان نہیں ہوتا. آج ایمان کے بغیر کتنے اسکلڈ لوگ ہیں دنیا میں, چاند تک پہنچ گئے, تاروں پہ کمندے ڈال لیں, لیکن ایمان کی کمی نے ان کو خالق سے نہیں جوڑا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مزید غور و فکر کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.